برلی والا ویلی سلوان
اللهم صل على محمد و آل محمد اجل فرجهم.
خوشنودی امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ شریف کے لیے باری دیگر صلوات.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم.
خوشنودی جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے بلند تر صلوات.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم.
سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اياک نعبد و اياک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا مولانا ابی القاسم محمد صلوات.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد اجل فرجهم
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب دعوة النبوية وسولة الحيدرية والاسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقابة النقبية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية صلوات.
اللهم صل على محمد و آل محمد وجل فرجهم.
رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فخرج منها خائفا يترقب قال رب إني نجني من القوم الظالمين. قال رب نجني من القوم الظالمين. تمام حمد و ثنا اس ذات باری تعالیٰ کے لیے جو معبود برحق ہے، جو واحد و یکتا ہے، جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ پروردگار جو اس کائنات کا خالق اور وہی اس کائنات کی تمام مخلوقات کا رازق اور اس کے سوا کوئی بھی کسی بھی شے کا مالک حقیقی نہیں. پروردگار عالم کا احسان ہے، اس کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس فرش عزائے امام حسین علیہ السلام مظلوم کربلا سے منسلک کیا اور ہم اور آپ اس فرش ازا پر آ کر جہاں شکر پروردگار بجا لاتے ہیں وہاں اپنی مجلس کو شروع کرتے ہوئے آغاز کرتے ہوئے یہ بھی دعا مانگتے کہ بار اللہ ہمیں اسی محبت محمد و آل محمد کے ساتھ اسی ذکر حسین کے ساتھ اس دنیا سے اٹھائے. خدا مند مطال کا احسان ہے کہ تین دن گزر گئے, گھر سے حادثہ بھی پیش آیا, مشکلات بھی ہیں, مصائب بھی ہیں, امتحان بھی ہے, لیکن انہی تمام مسائل کے ساتھ اور انہی حادثات کے ساتھ ہمیں اس عزاداری کو زندہ رکھنا ہے, کیونکہ عزاداری ہی کے ذریعے آئمہ اطہار علیہ السلام کا امر, ان کا پیغام, ان کی بات, ان کا درس زندہ رہ سکتا ہے. خداوند متعال عزاداروں کو مزید توفیق عطا فرمائے کہ وہ ہر جگہ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں اور پہنچیں. یہ حادثے, یہ خطرات آپ کو ڈرانے کے لیے, خوف زدہ کرنے کے لیے, دور رکھنے کے لیے کیے جا رہے ہیں تاکہ 9 اور 10 محرم کو لوگوں کے حوصلے پست ہو جائیں. لیکن ہمیں اپنے دشمن کو ناکام کرنا ہے, اسے کامیاب نہیں کرنا. اگر ہم مسلسل مجلسوں میں جاتے رہیں گے اور ہماری تعداد میں اضافہ ہوتا رہے گا تو ہمارا دشمن ناکام ہو جائے. لیکن نعوذ باللہ اگر کوئی خوف زدہ ہو گیا, ڈر گیا اور گھر میں بیٹھ گیا, اس کا مطلب ہے کہ اس نے اپنے دشمن کو کامیاب کر دیا. پروردگار عالم ہم سب کی توفیقات میں اور اس محبت میں جو ہمارے دلوں میں ہے اضافہ فرمائے. فرش ازا سید الشہداء ہے اور موضوع سخن ہر روز یہاں پر اعلان ہوتا ہے. بیان کر چکی ہوں اس عنوان عشرے کو ہر روز تکرار کرتی ہوں کہ کربلا کی پکار, یہ ہمارا موضوع ہے جس کو ابتدا سے پہلے دن سے بیان کیا کہ پکار لفظ کیوں رکھا ہے. کیونکہ پکار وہ لفظ ہے کہ جب کوئی ضرورت محسوس کرتا ہے, کسی کو مدد کی طلب ہوتی ہے, تو وہ کسی مددگار کو بلاتا ہے. اور یہ پکار صرف انسان کی نہیں ہے بلکہ پروردگار عالم بھی اپنے بندوں سے کہتا ہے ان تنصر اللہ ینصرکم, اگر تم میری مدد کرو گے, اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. کبھی بندہ پروردگار کو پکارتا ہے جو بہترین پکار ہے, کیونکہ وہی پکارے جانے کے لائق ہے. خداوند متعال سب سے زیادہ اجابت کرتا ہے, اسی لیے اس سلسلہ مجالس میں ہر روز ایک نبی کی پکار کا ذکر ہوتا ہے. اور انبیاء کا ذکر اس لیے کرتے ہیں کیونکہ واقعہ کربلا کی پکار کوئی ایسی پکار نہیں تھی جو امام حسین علیہ السلام سے پہلے کسی نے بلند نہ کی ہو, بلکہ جو حسین کی پکار تھی وہ وہی پکار تھی جو آدم کی پکار تھی. امام حسین علیہ السلام کی صدا وہی صدا تھی جو حضرت موسیٰ کی صدا تھی, امام حسین کی صدا وہی صدا تھی جو حضرت ابراہیم کی صدا تھی, امام حسین کی ندا وہی ندا تھی جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختمی مرتبت کی تھی, محمد و آل محمد و اجل فرجہم. اور واقعہ کربلا ماضی سے بھی پیوستہ ہے اور مستقبل سے بھی, واقعہ کربلا انبیاء سے بھی جڑا ہوا ہے, انبیاء کے پیغام سے بھی وابستہ ہے اور آنے والے زمانے کے امام سے بھی منسلک ہے. یہ کڑیاں ہیں جو آپس میں ملی ہوئی ہیں, کسی کا پیغام مختلف نہیں تھا, فرق صرف اتنا ہے کہ سلسلہ نبوت رسول اللہ پر ختم ہو گیا اور سلسلہ امامت جب آغاز ہوا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب علی کی ولایت کے ذریعے دین تکمیل پر پہنچ گیا ہے. 18 ذی الحج یوم غدیر کو پروردگار عالم نے دین کو مکمل کر دیا اور کہا رضیت لکم الاسلام دینا, اب میں دین اسلام سے تمہارے لیے راضی ہو گیا ہوں. پروردگار عالم امامت کے ذریعے دین اسلام سے راضی ہوا اور پسند کیا دین اسلام کو ایک مکمل دین کے طور پر. پھر امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کی زندگی جو اپنے اجداد سے حضرت علی علیہ السلام اور اپنے بابا اور
انبیاء علیہ السلام سے اور اسی طرح سے امام حسن سے تھوڑی مختلف یوں تھی کہ امام حسین علیہ السلام کا قیام ایسا قیام تھا جو اس سے پہلے کسی نے نہیں کیا تھا. وہ قربانیاں جو امام حسین علیہ السلام نے دی تھیں وہ کسی اور نے نہیں دی. لیکن اگر ہم اس سلسلے کو دیکھیں کہ پکار امام عالی مقام کی اور باقی انبیاء کی اور اماموں کی کیا تھی, تو وہ آپ کو ایک ہی پکار نظر آئی, ایک ہی ندا نظر آئی. ہر نبی نے اور ہر امام نے توحید کا درس دیا, ہر امام نے اچھائیوں کا حکم دیا, ہر نبی نے اچھائیوں کا حکم دیا. امام حسین علیہ السلام بھی اچھائی کا حکم دے رہے ہیں, امر بالمعروف نہی عن منکر, امام حسین علیہ السلام کا درس کربلا. آج جس نبی کا یہاں تذکرہ کرنا ہے وہ نبی ہیں جن کی مماثلت امام حسین علیہ السلام سے امام زمانہ سے ہے اور مختلف جگہوں پر ان کو ان کے مشابہ قرار دیا. اب تک جن انبیاء کا تذکرہ کیا براہ راست ان کے اوپر کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی, لیکن آج جس نبی کا تذکرہ کر رہی ہوں وہ نبی ہے جن کے اوپر اللہ نے کتاب کو بھی نازل کیا. اور جس آیت کو آپ کے سامنے پڑھا وہ اسی نبی پر اسی نبی کی زبان سے نقل ہوئی بھی آیہ کریمہ, یعنی ان کے قول کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نقل کیا ہے. اور یہ آیت جس کو ابھی پڑھا میں نے, اس آیت سے امام حسین علیہ السلام نے بھی استفادہ کیا. اس لیے آج کا موضوع کل سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے. آج جو بات ذکر ہونے والی ہے اس کا تعلق امام حسین علیہ السلام سے براہ راست ہے. ان دو ہستیوں میں یعنی جس نبی کا آج ذکر کروں گی اس میں اور امام حسین علیہ السلام میں زیادہ مماثلت. جس آیت کو آپ کے سامنے پڑھا سورہ قصص کی 21ویں آیت ہے اور وہ اس وقت کا واقعہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام, وہ نبی جن کی ولادت بھی ممتاز ہے, وہ نبی جن کی پرورش بھی سب سے مختلف ہے, وہ نبی جن کی زندگی میں بہت سے حادثات, اور قرآن کریم میں جتنا ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے کسی اور نبی کا نہیں, سب سے زیادہ تذکرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قرآن. جس آیت کو پیش کیا وہ سورہ قصص کی 21ویں آیت ہے کہ پروردگار عالم نے حضرت موسیٰ کا وہ واقعہ نقل کیا جب حضرت موسیٰ اپنے وطن کو چھوڑ رہے. حضرت موسیٰ نے مصر کو ترک کیا تھا, امام حسین علیہ السلام نے مدینہ کو چھوڑا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب مصر کو چھوڑا تھا تو وہ تنہا تھے, ان کے پیر میں جوتیاں نہیں تھیں, ان کے پاس داد سفر نہیں تھا, ان کے پاس کھانا نہیں تھا, ان کے پاس سواری نہیں تھی, کوئی ہمراہی نہیں تھا, وہ نہیں جانتے تھے کہ مجھے کہاں جانا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر خوف طاری تھا جس کو خداوند متعال نے اس طرح بیان کیا, وَلَمَّا خَرَجَ مِنْهَا, جب وہ وہاں سے باہر نکلے خائفاً, بہت زیادہ خوف زدہ تھے, خوف ان کے دل کے اوپر طاری تھا, یترقبوا, اور ہر لمحے پریشان تھے کہ کب کیا ہونے والے, نہیں جانتے تھے کہ کس وقت فرعون کے سپاہی انہیں گرفتار کرنے کے لیے آ جائیں گے. اس حالت میں وہ اپنے ملک سے باہر نکلتے اور ایک پکار ان کی زبان پر تھی اور وہ پکار یہ تھی, ربی نجنی من القوم الظالمین, پروردگار مجھے ظالم لوگوں کے درمیان سے نجات دے, مجھے ظالم قوم سے نجات دے. اللہ تعالیٰ کے سامنے پکار رہے ہیں کہ یہ جو فرعون اور اس کے ساتھی ہیں وہ ظالم ہیں, خدایا تو ہی مجھے نجات دینے والا. اور صرف اس امید سے حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر کو ترک کر کے جاتے ہیں کہ اب ظالم سے بچاؤ ہو جائے گا, ظالم سے بچ جائیں گے. بہت سخت وقت تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر. تھوڑا سا تذکرہ بہت مختصر, کیونکہ حضرت موسیٰ کی کہانی بہت طولانی ہے, سارے واقعات کو میں اس مجلس میں بیان نہیں کر سکتی, یہاں تک کہ پورے عشرے میں بھی بیان نہیں کر سکتی, صرف تھوڑا سا ذکر کروں گی تاکہ ذہن میں خاکہ بن جائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا. کہ حضرت موسیٰ وہ بچے ہیں کہ جن کی ولادت سے قبل ہی فرعون خوف زدہ تھا کہ موسیٰ پیدا نہ ہو, کیونکہ نجومیوں نے بتایا تھا کہ بہت جلد بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ متولد ہونے والا ہے جو تمہاری حکومت کو ختم کر دے گا, تمہیں نیست و نابود کر دے گا. اس لیے فرعون ہر اس بچے کو جو شکم مادر میں ہوتا تھا سخت کروا دیتا تھا. بنی اسرائیل کے کئی ہزار خواتین کے اسقاط کرا دیے گئے. لیکن اللہ نے چاہا تھا کہ موسیٰ متولد ہو, مادر موسیٰ کا حمل مخفی رہا. اسی لیے زمانے کے امام کی ولادت کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مماثلت دی جاتی ہے. امام زمانہ کی ولادت حضرت موسیٰ کی ولادت کے مانند ہے. جیسے اللہ نے چاہا تھا موسیٰ متولد ہو اور ظالم جابر نہیں چاہتا تھا موسیٰ متولد ہو, پروردگار عالم کی مشیت اس کے اوپر حاوی رہی. اسی طرح خداوند متعال کی آخری حجت نہیں چاہتا تھا بنی عباس کا خلیفہ کہ امام زمانہ اس دنیا میں آئے, لیکن جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو دنیا میں بھیجا اسی طرح سے زمانے کے امام کی بھی ولادت. جب حضرت موسیٰ پیدا ہو گئے تو مادر نے, ان کی ماں نے ایک صندوق میں رکھ کر حضرت موسیٰ کو دریا میں چھوڑ دیا. حفاظت کے لیے یہ کام کیا گیا اور قاتل سے فرعون سے بچانے کے لیے کام کر رہے تھے, لیکن اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ یہ صندوق فرعونی کے گھر پہ جائے. اور جب حضرت آسیہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کرنے والی تھی زوجہ فرعون اس بچے کو دیکھتی ہیں تو ان کے دل میں ممتا کا احساس بیدار ہوتا ہے. بچہ نہیں تھا کوئی ان کا, لیکن خداوند متعال نے چاہا تھا کہ آسیہ کو ایک پیغمبر عطا کرے. پیغمبر کی پرورش کے لیے بیوی آسیہ کو چن لیا گیا تھا, مادر موسیٰ کو بھی اپنے بچے سے محروم نہیں کیا. ان کی گود بھی گرم رہی کہ جب بچے کو دودھ پلانے کا وقت آیا تو کسی دایا کسی عورت کا دودھ حضرت موسیٰ نے نہیں پیا, صرف اپنی ماں ہی کا دودھ پیا. تو جناب موسیٰ علیہ السلام اس طرح فرعون کے گھر میں پہنچے, اس کے محل میں, اس کے دربار میں ان کی پرورش ہوئی. اب سوچیے اگر کسی انسان کی پرورش ایسے گھر میں ہو تو اس کا ذہن کیسا ہونا چاہیے, اس کی عادتیں کیسی ہونی چاہیے, اس کے اطوار کیسے ہونے چاہیے. لیکن یہ اللہ کے نبی ہیں, ان کے اندر کوئی عادت, کوئی خصلت, کوئی صفت فرعونی نہیں تھی. سب کچھ پروردگار عالم کی دی ہوئی عطا تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کردار میں نظر آتی ہے. درود بھیجے گا محمد و اللہ.
اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجهم.
جب جناب موسیٰ بڑے ہوئے, جوانی کا دور آیا, تو حضرت موسیٰ کیونکہ نبی نبی پیدا ہوتا ہے, نبی فطرتاً پاکیزہ ہوتا ہے, ابھی وہی نازل نہیں ہوئی ہے, سلسلہ رسالت کا آغاز نہیں ہوا, کوئی کتاب نہیں آئی, لیکن پھر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام ظالم کے ظلم کو سمجھتے ہیں, مظلوم کی حمایت کرتے ہیں. یہ وہ جذبہ ہے جو ایک الہی نمائندے کے قلب میں ہوتا ہے. اس لیے حضرت موسیٰ نے اپنے ارد گرد جو برائیاں دیکھی ان کو محسوس کیا. بنی اسرائیل کے درمیان میں ایک گروہ قبطیوں کا تھا جنہوں نے قوم بنی اسرائیل کو غلام بنایا ہوا تھا, ان سے سختی کرتے تھے, ان سے اپنے کاموں میں مدد لیتے تھے, اتنی مدد لیتے تھے کہ انہیں اپنا غلام تصور کرتے تھے, یہاں تک کہ سخت کام ان سے کروائے جاتے تھے. احرام مصر کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل نے یہ تیار کیے. اب سوچئے کہ کیا حال ہوگا اس قوم کا, جس بہت سی موویز بھی اب تو ظاہر ہے کئی سالوں سے چل رہی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے اوپر, جس میں آپ مظالم کو دیکھ چکے. ان مظالم کو روکنے والے حضرت موسیٰ, اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے زیادہ تر معاشروں میں جہاں پر ظلم کا رواج ہو جائے, لوگ یہ کہتے ہیں یہاں تو ایسا ہی ہوتا ہے, ہم اکیلے کیا کر سکتے ہیں. لیکن پیغمبر کی داستان میں, امام حسین علیہ السلام کے واقعے میں یہ درس ہے, یہ پکار ہے کربلا کی, پکار ہے حضرت موسیٰ کی کہ ظلم کا مقابلہ کرو, ظلم کے سامنے جھکو نہیں, ظالم کے سامنے جھکو نہیں, دبو نہیں, بلکہ باطل کے سامنے کھڑے ہو جانا ہے, اس کا مقابلہ کرنا. حضرت موسیٰ تنہا اکیلے, اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کے کچھ واقعات کو نقل کیا جو ان کی جوانی کے ہیں. جوانی میں انہوں نے ایک شخص کو دیکھا جو بنی اسرائیل کا پسا ہوا مظلوم آدمی تھا, اور وہ حضرت موسیٰ سے فریاد کرتا ہے, پکارتا ہے حضرت موسیٰ کو ایک ظالم کے مقابلے جو ان پر ظلم کر رہا. حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ دونوں جھگڑ رہے ہیں, ظالم آدمی ظلم کر رہا ہے, بچانے کے لیے آگے بڑھے. جب بچایا, جب مکہ مارا حضرت موسیٰ نے, تو وہ ظالم قتل ہو گیا. یہ حضرت موسیٰ کا ترک اولا بھی بتایا جاتا ہے, جس کے اوپر انہوں نے دعا کی کہ پروردگار انی ظلمت نفسی, خدایا میں نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا, فاغفر لی, پس پروردگار تو مجھے بخش دے. ان کا قصد مارنے کا نہیں تھا, بچانے کا تھا. ظالم سے لڑ رہے تھے, مظلوم کی حمایت کر رہے تھے, لیکن جب ہم کسی کو بچاتے ہیں تو اس میں بھی انسان کوئی نہ کوئی ہاتھ مارتا ہے, تبھی تو بچاتا ہے. بس اس بچاؤ میں ہی ایک مکہ جب اس ظالم کو پڑا تو وہ قتل ہو گیا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شکایت دربار فرعون میں پہنچ گئی, فرعون کے درمیان آ گئی, فرعون کے دوستوں میں آ گئی, یہاں تک کہ ابھی وہ رات گزری تھی, آج یہ واقعہ ہوا, رات گزری, اگلی صبح آ گئی. جب اگلی صبح ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس صبح خوف کے ساتھ تھی. جب صبح کو حضرت موسیٰ باہر آئے اپنے گھر سے, محل سے فرعون کے, تو انہوں نے پھر دیکھا وہی شخص ہے جس کے ساتھ کل یہ واقعہ ہو چکا تھا, آج پھر ایک قبطی سے لڑ رہا ہے. قبطی ان لوگوں کو کہتے تھے جو ظلم کرتے تھے. پھر اس کی قبطی سے گتھم گتھی ہوئی ہے, آج کوئی دوسرا فرد ہے, اور پھر حضرت موسیٰ کو پکارتا ہے. اس وقت قرآن کریم نے سورہ قصص میں اور سورہ طہٰ میں بھی حضرت موسیٰ کا ذکر ہو, اور دوسری صورتوں میں بیان کیا کہ حضرت موسیٰ نے کہا کہ تم جاہل آدمی ہو. جہل کا تقاضا تھا کہ وہ فرد روزانہ یہ کام کرتا تھا لیکن تھا مظلوم. ہوتا ہے نا ایسا, ہم اور آپ بھی زندگی میں دیکھتے ہیں بہت سارے ایسے مظلومین ہوتے ہیں جو جہالت سے کام لیتے ہیں. اگر کوئی شخص ایسی جگہ پر ہے تو ہوشیاری سے کام لے اور اپنے لیے بھی مصیبتیں نہیں بنائے, دوسروں کے لیے بھی مصیبتیں ایجاد نہ کرے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تم خود بھی اپنے آپ کو مشکل میں ڈالتے ہو, اور خود کو تو مشکل میں ڈال رہا تھا, حضرت موسیٰ کو پکارتا تھا ان کو بھی مشکل میں ڈال رہا تھا, آج پھر پکار رہا. کیا کرتے حضرت موسیٰ؟ پیچھے ہٹ جاتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انصاف کا تقاضا دیکھتے ہوئے پھر اس کی مدد کی. بہت مشکل ہوتا ہے ایسے وقت پر مدد کرنا, لیکن پکارا مظلوم نے تھا, ظالم کے مقابلے میں ظلم کی حمایت کر رہا. بہت دفعہ تکرار کرتی ہوں حضرت علی کی حدیث کو, وصیت ہے مولا کی, وصیت ہے کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. تم ظالم کے لیے دشمن بن جاؤ اور مظلوم کی حمایت کرو. اور اگر کسی کے اندر یہ جذبہ نہیں ہے تو علی والا نہیں ہو سکتا. علی والا بننے کے لیے, اللہ والا بننے کے لیے, موسیٰ والا بننے کے لیے, حسین والا بننے کے لیے, حسین کا پیغام یہ, امام علی مقام کا بھی یہی پیغام ہے. امام نے کہا حیحات بن الزلہ, ہم ذلیل نہیں ہو سکتے, ذلت ہم سے دور ہے, اور اگر کوئی باطل کے سامنے جھک جائے تو یہ ذلت ہے, عین ذلت. اگر کوئی مظلوم کی حمایت نہ کرے تو یہ عین ذلت. امام حسین علیہ السلام کا بھی یہی پیغام. حضرت موسیٰ پھر اس مظلوم کی حمایت کے لیے گئے, اور جب انہوں نے اس ظالم کا گریبان پکڑا تو اس ظالم نے چلا کر کہا کہ موسیٰ تجھے کیا ہو گیا, کل تو ایک قتل کر چکا ہے, آج پھر قتل کرے گا جیسے اس نے کل قتل کیا, اور تم تو مسلح بنتے ہو. مسلح کا مطلب ہوتا ہے وہ شخص جو اصلاح کرتا ہے, لیکن تمہارے کام ظالموں والے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ تم ظاہر ایسے کرتے ہو کہ تم اصلاح کرنا چاہتے ہو لیکن در حقیقت تم ظالم ہو, کل بھی ایک قتل کیا تھا آج بھی ایک قتل کرو. حضرت موسیٰ علیہ السلام ابھی وہ یہ جھگڑا نمٹا ہی رہے تھے کہ اتنی دیر میں ان کے پاس ایک قاصد آیا جس کا نام قرآن نے اور احادیث نے تفاسیر نے بیان کیا ہے, وہ مومن آل فرعون تھا. ایسا مومن بندہ, ایسا مومن انسان جو فرعون کے دربار میں کام کرتا تھا لیکن مخلص تھا حضرت موسیٰ کے لیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صحیح سمجھتا تھا, فرعون کو غلط سمجھتا تھا, جانتا تھا کہ فرعون ظالم ہے, موسیٰ حق پر. پر جب وہاں اندر کی باتیں سنی اس نے کہ موسیٰ کے قتل کے بارے میں سازشیں ہو رہی ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے, تو بھاگا بھاگا آیا خبر دینے کے لیے حضرت موسیٰ کے پاس اور کہا کہ آپ کے قتل کے تیاریاں ہو رہی ہیں, قتل کا حکم صادر کر دیا گیا ہے, آپ یہاں سے بھاگ جائیں, مصر سے نکل جائیں. حضرت موسیٰ کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا کہ وہ مصر کو چھوڑ دیں. اب جب ایسی حالت میں انہوں نے اپنے ملک کو ترک کیا تو وہ آیت جس کو بھی آپ کے سامنے بیان کیا ہے سمجھ میں آتی ہے کہ ایسی حالت میں تھے کہ خوف ان کے اوپر طاری تھا, دائیں دیکھتے تھے بائیں دیکھتے تھے اور بھاگ رہے تھے. شہر سے اتنی دور انسان چلا جائے جہاں ظالم کے ہاتھ نہ پہنچ سکے اس میں بھی وقت لگتا ہے. کتنا سخت وقت تھا کہ نہیں معلوم کس وقت فرعون کے سپاہی پہنچ جائیں اور گرفتار کر لیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 8 دن کا سفر کیا اور پیدل سفر کیا, پیروں میں چھالے پڑ گئے تھے, زیادہ راہ نہیں تھی, راستے میں درختوں کے پتے توڑ کر اور گھاس کھاتے ہوئے انہوں نے 8 دن گزارے, اور جہاں جا رہے نہیں معلوم کہاں جا رہے, کہیں آبادی نظر آئے گی تو پہنچ جائیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 8 دن کے بعد مدین کی جگہ نظر آئی, وہ جگہ جس کو فلسطین کہا جاتا ہے, فلسطین کا علاقہ, مصر سے لے کے فلسطین تک سمجھے انہوں نے سفر کیا مسلسل پیدل, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام 8 سال تک اسی جگہ پر مقیم رہے. اچھا پہنچ گئے مدین لیکن نہیں جانتے کہ یہاں کے لوگ کون ہیں, کسی کو پہچانتے نہیں, تھوڑا سا تصور کریں کہ کتنا سخت وقت گزار کر آئے ہیں. جب آپ ٹرین میں سفر کرتی ہیں گھر سے بہت کچھ لے کر چلی ہیں, ٹھیک ہے, بیٹھے بیٹھے آپ نے سفر کیا, لیکن جب دوسری جگہ پر اترتے ہیں کھائے ہوئے پیے ہوئے آرام کیے ہوئے سب کچھ سہولیات اختیار کرنے کے بعد جب اترتے ہیں تو حالت خراب ہو رہی ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں بھی جہاز کا بھی سفر ہو 2 گھنٹے کی بھی تب بھی سفر سفر ہونا ہے, تو آپ تھکن کو احساس کریں اور سوچیں اگر کوئی ایسا شخص سفر کر کے آ رہا ہو جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, جس نے 8 دن پتے کھائے ہیں, گھاس کھائی ہے, پیدل چلے ہیں, کیا حالت ہوگی. جب مدین میں پہنچے تو دیکھا ایک کنواں ہے جس کے گرد لوگوں کا جھمگٹا اور وہاں پر لوگ پانی بھر رہے ہیں. ان لوگوں میں زیادہ تر مرد ہیں اور 2 عورتیں کھڑی ہوئی ہیں, 2 خواتین پانی بھرنے کے لیے منتظر. حضرت موسیٰ نے تھوڑی دیر دیکھا کہ مرد بھرے چلے جا رہے ہیں اور وہ 2 عورتیں جو کھڑی ہوئی ہیں, اس کے بعد اور مرد آ جاتے ہیں, وہ بھی پانی بھرتے رہتے ہیں, کوئی خواتین کو جگہ نہیں دے رہا. اب غضبناک ہوئے. غضبناک کیوں ہوئے؟ کیونکہ انصاف کی فطرت حضرت موسیٰ کے قلب میں ہے, بے انصافی نہیں برداشت کر سکتے, نا انصافی تحمل نہیں کر سکتے, ظلم کو برداشت نہیں کر سکتے چاہے اتنا کم ہی کیوں نہ ہو. کھڑے ہوئے اور مردوں سے کہا کہ تم لوگوں کو اپنی فکر ہے اور یہ نہیں دیکھتے ہو کہ پیچھے لوگ کھڑے ہوئے. کتنی جگہ ہم لوگ لائن لگاتے ہیں, ہوتا ہے نا ایسا, لائن لگتی ہیں, ایسے ہوتا ہے دکانوں کے اوپر جہاں روٹیاں لگ رہی ہوتی ہیں, روٹیاں خریدنے کے لیے کچھ بڑے بھی آتے ہیں بچے بھی آتے ہیں, اکثر یہ ہوتا ہے زیادتی بچوں کے ساتھ ہوتی ہے, دکاندار سوچتا ہے بچوں کو بعد میں دوں گا, ابھی بڑا آ رہا ہے یہ چلا جائے, دوسرا آیا وہ چلا گیا, تیسرا آیا, بچہ بار بار چیختا رہے گا بھائی مجھے بھی دے دو مجھے بھی دے دو, اس کی کوئی سننے والا نہیں. تو اگر کوئی منصف مزاج ہے تو اس کو یہ بات بری لگے کہ یہ ناانصافی. حضرت موسیٰ نے کہا کہ تم لوگ ہٹو, جگہ بنائی اور ان خواتین سے کہا کہ کیا ماجرا ہے. انہوں نے کہا کہ جب تک یہ مرد نہیں ہٹیں گے ہم پانی نہیں بھر سکتے, اور ہمارے باپ بہت بوڑھے ہو چکے ہیں, کوئی بھائی نہیں ہے, حیا کی وجہ سے مردوں کے درمیان میں نہیں آنا چاہیے. حضرت موسیٰ سے لوگوں نے کہا کہ بسم اللہ آپ کو اتنی ہمدردی ہو رہی ہے آپ بھر دیجئے. اکثر ایسا ہی ہوتا ہے, اگر کوئی آواز اٹھاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں تم بہت ہمدرد بن رہے ہو تم کر لو. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس حالت میں کتنے تھکے ہوئے تصور کیجئے, اور ڈول اتنا بڑا تھا کہ اس کو اکیلا انسان نہیں اٹھا سکتا تھا, کھینچ نہیں سکتا تھا, انہوں نے وہ ڈول کھینچا تنہا بھوک پیاس تھکن کے باوجود, ان خواتین کے جانوروں کو سیراب کیا, ان کو پانی دیا, رخصت کر دیا, یہ خواتین چلی گئی. Thank you. مر محمد والے محمد صلوات. جب حضرت موسیٰ شہر مدین میں پہنچے, فلسطین پہنچے اور اس حالت کو دیکھا تو نہیں جانتے تھے کہ اب مزید آگے کیا ہونے والا ہے. دیکھیے جہاں انسان پہنچتا ہے وہاں جانے کے بعد سب سے پہلی, بلکہ پہنچنے سے پہلے ہی موبائل فون باہر نکلتے ہیں اور آپ نمبر لگانا شروع کرتی ملاتی ہیں کہ جہاں پہنچنا ہے اس کو اطلاع دے دیں تاکہ کہیں ایسا نہ ہو اسٹیشن پہ ایئرپورٹ پہ آپ کو انتظار کرنا پڑے. اس وقت کا آدھے گھنٹے کا انتظار بھی کھلتا ہے انسان کو تاکہ وہ منزل تک پہنچ جائے. اب حضرت موسیٰ پہنچے ہیں, یہ سارے کام کر رہے ہیں, نہیں معلوم انہیں کہاں جانا ہے. ایسے میں حضرت موسیٰ نے اللہ کو پکارا اور پکار کر یہ کہا, ولما توجہ تلقاء مدینہ قال عسى ربی ان یہدینی سواء السبیل. جب وہاں پہنچ گئے مدین میں تو پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں, بارے لہا اب تو ہی میرے لیے ہدایت کی کوئی راہ اور سبیل فراہم کر, یعنی اب تو جانتا ہے کہ مجھے کیا کرنا. یہاں تک کہ انہوں نے یہ کار خیر انجام دیا اور جب وہ خواتین چلی گئیں اس کام نیک کام کو انجام دینے کے بعد, عورتوں کو بھیجنے کے بعد ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گئے اور بیٹھ کر انہوں نے ایک اور دعا مانگی. یہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پکار ہے اور بہت خوبصورت دعا ہے. یہ دعا اکثر کافی جگہوں میں میں نے اس کو اپنی مجالس میں بیان کیا اور واقعا بہترین دعا ہے. ربی بما انزلتا الیا من خیر فقیر, پروردگار جو کچھ بھی تو مجھ پر نازل کر, تیری جانب سے میرے اوپر جو بھی خیر میں سے نازل ہو میں فقیر ہوں. جب انسان ایسی حالت میں ہوتا ہے تو کیا کہتا ہے, بارے اللہ کھانا آ جائے, اب پانی آ جائے, اب کوئی رہنے کے لیے ہوٹل مل جائے, کوئی مسافر خانہ جلدی سے مل جائے, کہیں پر میں آرام کرنے کے لیے لیٹ سکوں, کوئی یاور اور انصار مل جائے, یہ ساری دعائیں ہوتی ہیں. لیکن حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے کسی بھی ایک چیز کا مطالبہ نہیں کیا بلکہ کہا, بارے اللہ جو کچھ بھی خیر میں سے تیری جانب سے نازل ہوگا میں تو فقیر محتاج ہوں, میں نیاز مند ہوں, میں ضرورت مند ہوں, تو جو بھی مجھے عطا کرے گا, نہیں جانتے تھے کیا ملے گا کیا نہیں ملے گا, لیکن اللہ سے امید تھی کہ کچھ نہ کچھ پروردگار عالم ضرور عطا کرے گا. اب درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے دعا کر چکے ہیں, تھوڑی دیر میں وہ لڑکیاں جنہیں پانی بھر کے دیا تھا واپس آ گئیں. جب وہ واپس آئیں تو انہوں نے کہا کہ ہمارے بابا نے آپ کو بلایا ہے اور وہ چاہتے ہیں جو پانی جو آپ نے ہمارے لیے نکالا تھا, ہمیں پانی سے سیراب کیا تھا, اس کا معاوضہ دیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ فرد جو پانی بھرنے کا معاوضہ دینا چاہتا ہے کوئی عام آدمی نہیں, یقیناً یہ مدد الہی ہے, یہ پروردگار عالم کی جانب سے نصرت ہے, اور دل میں خوشی کا احساس کیا اور خواتین کے ساتھ چلے. لیکن یہاں پر بھی ایک درس ہے, اس واقعے میں بہت سارے اسباق ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں بے انتہا سبق ہیں, بہت سارے اخلاقی نکات ہیں کہ جب چلے ہیں حضرت شعیب کے گھر پہ, حضرت شعیب کی بیٹیاں تھیں یہ دو لڑکیاں, حضرت شعیب علیہ السلام اللہ کے نبی اور حضرت موسیٰ کے ہونے والے سسر تھے. اس واقعے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد میں سسر بنے. تو جب چلتی ہیں یہ خواتین ان کے ساتھ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے آگے تھے, عورتیں پیچھے. یہ چلنے کا ایک طریقہ کہ مردوں کو خواتین کے آگے چلنا چاہیے تاکہ جب خواتین ان کے سامنے ہوں تو جب ان کے اوپر بدن پر نگاہ پڑے گی تو یہ ایک مستحسن عمل نہیں ہے. خواتین اگر پیچھے ہوں گی تو عورتوں کے بدن پہ مردوں کی نگاہ نہیں پڑے گی. یہ ایک طریقہ تھا چلنے کا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اختیار کیا تھا. حیا کا تمشی الستحیا, ان قرآن کریم نے ان خواتین کی چال کے بارے میں کہا کہ وہ بہت باحیا چال چل رہی تھی, وہ بھی باحیا تھی, حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی باحیا تھے. مرد میں بھی حیا ہونی چاہیے اور عورت میں بھی حیا ہونی چاہیے. ایک طرف کی حیا کفایت نہیں کرتی, جب معاشرے میں دونوں جنس مرد اور عورت باحیا ہوتے تبھی ایک معاشرہ باحیا بنتا ہے. اس لیے چاہے لڑکے ہوں چاہے لڑکیاں، بچے ہوں بچیاں، سب کی تربیت حیا کے اوپر کرنی چاہیے. بچوں کو بھی بتانا چاہیے لڑکوں کو کہ نظروں کو نیچے جھکا کر چلیں. اللہ تعالی ہم سب کو اس برے معاشرے میں اپنے بچوں کو باحیا بنانے کی توفیق عطا فرمائے، کہ اس وقت حیا کے اوپر سب سے زیادہ ضرب. لیکن قرآن کریم نے ان باریک نکات کے ذریعے ہمیں باحیا بننے کے طریقے سکھائے. حضرت شعیب کے گھر جب یہ پہنچے، حضرت شعیب علیہ السلام کو حضرت موسیٰ نے اپنی پوری کہانی سنائی. حضرت شعیب نے ان کو تسلی دی اور کہا کہ مصر سے ہمارے ملک کا کوئی تعلق نہیں، فرعون یہاں تک نہیں پہنچ سکتا، اور تمہیں اللہ تعالیٰ ہر ظلم سے نجات دے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پاک بازی دیکھ کر، ان کی شجاعت دیکھ کر، ان کی قدرت مندی دیکھ کے حضرت شعیب کی بیٹیاں ان سے متاثر ہوئی، اور انہوں نے چاہا تھا کہ ان کی اس زحمت کا معاوضہ دیا جائے. اپنے بابا سے کہتی ہیں، دیکھیں یہ خواتین کی رائے کی اہمیت، کہ انبیاء کی بیٹیاں صاحب رائے ہوتی ہیں. عورت کو آپ اچھا کپڑا پہنا دیں، زیور سے لاد دیں، میک اپ کرنے کی اجازت دے دیں، لیکن زندگی میں اس کی کوئی رائے نہ ہو، صرف مرد کی رائے چلے، یہ اسلام نہیں ہے. جہاں پر عورت کا اختیار ہے گھر میں، گھر سے باہر، رائے دے رہی ہیں اپنے باپ کو. اگر باپ بات نہ سنتے تو بیٹیاں باپ کو رائے نہیں دیتی. ہم کیوں بات کریں، ہم کیوں رائے دیں، تو ہماری بات ہی نہیں سنیں گے. تو حضرت شعیب نے اپنی بچیوں کی تربیت حیا پر تو کی تھی، لیکن وہ اپنی بیٹیوں کو صاحب رائے سمجھتے تھے. انہوں نے کہا، بابا آپ اس فرد کو اپنے پاس ملازم رکھ لیں، کیونکہ یہ پاکیزہ بھی ہے اور طاقتور بھی ہے، یہ آپ کی خدمت کر سکتا ہے. پاکیزگی کہاں سے دیکھی تھی؟ ان کے انداز سے. تقوی پرہیزگاری رکھنے والے تھے کیونکہ منصف مزاج تھے. قرآن کریم کہتا ہے، اے دلو ہوا اقرب للتقوا. بہت لمبی ملاقات نہیں کی تھی، لیکن انسان چھوٹے چھوٹے کاموں سے دوسرے انسانوں کو پہچان سکتا ہے. بعض اوقات تھوڑی ہی دیر میں، آدھے گھنٹے کی نشست میں پتہ چل جاتا ہے کہ سامنے والے کہ کیا اخلاق ہے، کیا اتوار. ذرا سی دیر میں حضرت موسیٰ کو حضرت شعیب کی بیٹیاں پہچان گئی تھی کہ پاکیزہ بھی ہے، طاقتور بھی ہے، کیونکہ وہ ڈول اٹھایا تھا جو ایک آدمی نہیں اٹھا سکتا. اور اتنی سختی کے اور مشقت کے بعد انہوں نے وہ ڈول اٹھایا تھا، لہٰذا ان کے دل میں جگہ بنی حضرت موسیٰ کے. انہوں نے کہا کہ آپ انہیں اپنے پاس مزدوری کے لیے رکھیں. یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب کی بکریوں کو چرانے کا کام، ریوڑ کو چلانے کا کام اپنے ذمے لیا، اور حضرت شعیب نے ان کو 8 سال کی مدت کے لیے کہا کہ تم میری خدمت کرو، میں اپنی ایک بیٹی کی شادی تمہارے ساتھ کر دوں گا. 8 سال تک حضرت شعیب کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام خدمتگار کے طور پر اور ان کی بکریوں کو چرانے کے کام کو انجام دیتے رہے، اور 8 سال کے بعد وہ مصر واپس آئے. یہ دونوں کے لیے پروردگار عالم نے مدد کی. حضرت شعیب کے پاس بیٹا نہیں تھا، حضرت شعیب بوڑھے ہو چکے تھے، ان کو مددگار کی ضرورت تھی. پروردگار عالم نے حضرت موسیٰ کی شکل میں بہترین شاگرد انہیں عطا کیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک مہربان باپ، ایک مہربان سسر، ایک بہترین استاد عطا کیا. اللہ تعالیٰ ایسے پروردگار عالم اپنے بندوں کے مسائل اور مشکلات کو حل کرتا ہے. ایک مرتبہ درود بھیجے گا.
محمد وعجل فرجہم.
خداوند متعال نے اس نبی کی داستان میں بہت سے اسباق رکھے، اور یہی آیت جس کو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ حضرت موسیٰ نے مدین میں پہنچ کر کہا کہ بار الہ تو ہی کسی سبیل کی طرف، کسی راہ کی طرف میری ہدایت کرتا ہے. یہی آیت کریمہ امام حسین علیہ السلام نے مکہ پہنچ کر پڑھی تھی کہ بار الہ تو ہی کسی راستے کی طرف میں ہدایت کرنے والا ہے. خداوند متعال امام حسین علیہ السلام کو مسلسل ہدایت کی، اور امام علی مقام نے سختیوں کے ساتھ اس سفر کو انجام دیا. لیکن وہ دعا جو امام حسین علیہ السلام مدینہ سے کر کے چلے تھے کہ پروردگار مجھے اس راستے پر گامزن رکھ جو تیری اور تیرے رسول کی پسند کی راہ ہو، وہ راہ طلب کی تھی جو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی پسند کی راہ. اس لیے امام علی مقام نے حرمت کعبہ کو محفوظ رکھتے ہوئے اپنے احرام کو جو حج کا احرام تھا عمرے کے احرام میں تبدیل کر لیا تھا. امام علی مقام خانہ کعبہ کی حرمت کو بچاتے ہیں, اپنے حج کو تبدیل کر دیتے ہیں عمرے میں. سخت تھی, سخت وقت تھا, امتحان تھا, آزمائش تھی. ابھی امام حسین نے ایک ایک عمل امام حسین علیہ السلام کی زندگی کا آزمائش ہے پروردگار, لیکن انہوں نے اپنی زندگی میں یہی عمل انجام دی اور اسی کو دوسروں کو سکھایا. ہمیں بھی یہی سکھایا, چاہے حضرت موسیٰ کی زندگی ہو یا امام حسین علیہ السلام کی, کہ زندگی آزمائشوں کے لیے, زندگی آسائشوں کے لیے نہیں ہے. زندگی آزمائش کا نام ہے, آسائش کا نام نہیں. ہم زندگی کو دیکھتے کسی اور طریقے سے, ہم سمجھتے شاید زندگی کا مطلب ہے ہر چیز میں آرام اور آسائش, جبکہ زندگی ایک چیلنج آرام اور آسائش کے لیے نہیں. یہ گلاس یہاں رکھا ہوگا, ٹھیک ہے, اگر فرض کریں ایک گلاس کو ہم الٹا کر کے رکھ دیں اور کوئی ایسا شخص آئے جو بے بصیرت ہو, نا سمجھ ہو, کم عقل ہو, تو گلاس اٹھا کر دیکھے گا, اعتراض کر سکتا ہے کہ کیسا گلاس ہے. جیسے اس نے گلاس اٹھایا الٹا رکھا ہوا ہے کہ اس کا پیندا نہیں ہے اور اوپر سے یہ بند ہے, لطیفہ بھی سنایا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے دوسری سائڈ نہیں دیکھی اور یہ نہیں سوچا کہ ایسے بھی ہو سکتا ہے. اکثر زندگی کے بارے میں لوگ یہی تصور رکھتے ہیں, بس ہر چیز میں سکون ہو, آرام ہو, آسائش ہو, کوئی چیلنج نہ ہو. جبکہ قرآن کریم نے انبیاء کی زندگی سے, آئمہ اطہار علیہ السلام زندگی سے ہمیں بتایا کہ زندگی چیلنجز کا نام ہے, امتحانات کا نام ہے. کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ کسی انسان کی زندگی ایسے چلے جیسا وہ چاہتا ہے, اور اگر کوئی شخص ایسا ہوتا ہے جو یہ چاہتا ہے کہ جو میں چاہتا ہوں ہوتا رہے, وہ ناکام انسان ہوتا ہے. اپنی مرضی سے ہم پوری دنیا کو نہیں چلا سکتے, بلکہ ہمیں ہر روز, ہر گھنٹے پہ, ہر کچھ عرصے کے بعد کوئی نہ کوئی چیلنج درپیش ہوتا ہے. مثال کے طور پر اگر کسی لڑکی کی شادی ہوئی, اب اس کی شادی ہو گئی, شادی اس کے لیے ایک چیلنج ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی لڑکی سوچے میری شادی ہو جائے, کہ جیسے اکثر انسان سوچتا ہے بس ہر چیز اچھی اچھی ہوگی, سسر بھی بہت اچھے ہوں گے, ساس بھی بہت اچھی ہوں گی, دیور اور نندے بھی سب اچھی ہوں گی, شوہر بھی جو ہے وہ غلام ہوگا, جو خواہش چاہیں گے وہ پوری ہو جائے گی. ایسا نہیں ہوتا, زندگی چیلنجز کا نام ہے. تو جو چیلنج آئے اس کو انسان امتحان کے طور پہ, آزمائش کے طور پر نبرد آزما ہو کر آگے لے کر بڑھے. ہر جگہ ایسا ہی, ہر میدان عمل میں یہی ہوتا ہے, کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ جو انسان چاہ رہا ہے ویسا ہوتا چلا جائے. پروردگار عالم ہمیں آئمہ سے اور انبیاء سے سبق کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہی حال زندگی کے آخری ایام تک ہے. کچھ بزرگ آپ نے دیکھے ہوں گے جو اپنی پوری زندگی میں چیلنجز فیس کر کر کامیاب ہوتے رہے, کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ زندگی کیسے گزارے. زندگی کے اصول ہمیں انبیاء اور آئمہ سے ملتے ہیں, کیسے زندگی گزارنی, اور چھوٹی چھوٹی باتوں سے انسان کی پہچان ہوتی ہے. چھوٹے چھوٹے عمل سے, قرآن کریم نے کس طرح سے چھوٹے چھوٹے عمل کو ہائی لائٹ کیا ہے. انبیاء حضرت موسیٰ نے کیا کیا, حضرت شعیب کی بیٹیوں نے کیا کیا, یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 8 سال کے بعد زندگی میں پھر مصیبتیں آنا شروع ہو گئیں جب انہوں نے مدین کو چھوڑا اور مصر واپس آئے. واپس لوٹنا تھا ان کو. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, ہم سوچتے ہیں جو بس جا کر آرام سے بیٹھ جائیں گے, وہاں نہ بم دھماکے ہوں گے, نہ پانی کے مسائل ہوں گے, نہ بجلی کے مسائل ہوں گے, اچھی اچھی سڑکیں ہوں گی, اچھے اچھے گھر ہوں گے. یہ خواب ہمارے جوانوں, اسی لیے ہر جوان یہ سوچتا ہے باہر نکل جائیں, باہر جا کر کہیں پڑھ لیں, وہیں پر سیٹل ہو جائیں, پھر کون واپس آئے گا پاکستان. پاکستان آ کے کیا کرنا ہے, بم دھماکوں میں رہنا ہے. جس کو موقع ملتا ہے وہ چلا جاتا ہے, جس کو نہیں ملتا وہ اسی آرزو میں مر جاتا ہے. یہ ہماری پستی. حضرت موسیٰ نے چیلنج قبول کیے, حضرت شعیب کے پاس آرام سے رہ رہے تھے لیکن اپنی ذمہ داری کو سمجھا, تو وہیں سیٹل ہو جاتے ہیں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ. 8 سال کے بعد چھوٹے چھوٹے بچوں کو لیا, بیوی کو لیا, جب اللہ کا حکم آیا تو واپس پلٹ کر آئے. فرعون کے پاس آنا ہے, اس جگہ پر آنا ہے جہاں سے اتنے جھگڑے کر کے گئے تھے, پھر واپس آ رہے ہیں. سفر میں جب آ رہے ہیں تو راستے میں وہ جگہ ہے جسے وادی ذی طوا کہا جاتا ہے. وادی طوا کا تذکرہ قرآن کریم میں بھی حضرت موسیٰ کے حوالے سے بھی اور دعائے ندوہ میں بھی ہم کہتے ہیں کہ مولانا کاش کہ ہم جانتے کہ آپ کہاں پر ہیں, کہ وادی ذی طوا میں تو نہیں کوئی وادی جہاں پر موسیٰ کے اوپر وہی نہ آئے. 8 سال کے بعد جب بیوی بچوں کے ساتھ حضرت موسیٰ واپس لوٹ رہے تھے تب ان کے اوپر پہلی وحی نازل ہوئی تھی جب اللہ تعالیٰ نے درخت کے ذریعے سے ان سے کلام کیا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زوجہ حاملہ ہے, بچے ہیں ساتھ میں اور ایک بچہ ہونے والا. حاملگی کے عالم میں ان کو درد اعصاب بھی ہوتا ہے اور راستے کی تاریکی کی وجہ سے ان سارے مسائل میں ان کی بکریاں بھی درگر ہو جاتی ہیں. اب سوچئے بچے ساتھ میں, ایک عورت ساتھ میں, اس کی حالت ہے, اور جو جانور ساتھ میں ہیں, جو مال ہے ساتھ میں, وہ بھی بکھر گیا. سردی کے ایام ہیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام ایسے وقت میں پریشان ہو جاتے ہیں, ہر انسان پریشان. انہیں دور سے روشنی نظر آتی ہے, سمجھتے ہیں آگ جل رہی, اور اپنی بیوی سے کہتے ہیں یہیں ٹھہرو جس کی حالت اچھی نہیں ہے, میں وہاں سے کچھ آگ کا ٹکڑا لے کر آتا ہوں, لکڑی کو جلا کر تھوڑی سی آگ لے کر آتا ہوں تاکہ اپنی بیوی کی مشکل کو حل کر سکے. یہاں تک کہ جب پہنچتے تو دیکھتے ہیں کہ درخت کے اندر سے نور اٹھ رہا ہے, اور پروردگار عالم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس درخت کے ذریعے سے کلام کیا. یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کا لقب ملا. ساری تفصیل نہیں بتاؤں گی, بس ایک میسج جو پروردگار نے حضرت موسیٰ کو دیا کہ رب نے کیا پکارا موسیٰ سے, رب نے کس طرح سے موسیٰ کو پکارا. پروردگار عالم کہہ رہے ہیں موسیٰ اقم الصلاۃ لذکری, کچھ خوف دور کیا اور ایک امر دیا کہ نماز پڑھو میری یاد کے لیے. خوف کیا کیا تھے حضرت موسیٰ کے دل کے اوپر؟ ایک تو اپنے بیوی اور بچوں کی بربادی کے, نعوذ باللہ کہ وہ کہیں ہلاک نہ ہو جائے, مصیبت میں نہ پھنس جائے اس تاریکی میں, تنہائی میں. خدا ان کو بتانے لگا خوف اپنے دل سے نکال دو. اور دوسرا خوف فرعون کا تھا, جو جابر بیٹھا ہوا ہے جس کے پاس حضرت موسیٰ جانے والے. اللہ نے کہا دونوں خوف اپنے دل سے نکال دو, پروردگار عالم نے انہیں معجزات عطا کیے جس کے بعد حضرت موسیٰ نے فرعون کو شکست دی. اور خدا نے بتایا کہ بس تمہاری ایک ڈیوٹی ہے کہ نماز پڑھو, اور نماز بھی میرے ذکر کے لیے پڑھو. اقم الصلاۃ لذکری. اور اگر انسان یہ سمجھ لے کہ جو اللہ نے حکم دیا ہے ہم اس کے اوپر عمل کرتے رہے تو پھر کیا کیا ملے گا؟ انبیاء کی زندگی سے بتایا خدا نے, میرے نبی کوئی ایسی چیز نہیں تھے, تمہاری طرح کے انسان تھے, بے شک وہ نورانی مخلوق تھے, اس سے کوئی شبہ نہیں ہے, لیکن ان کی بھی زندگی میں وہی مسائل تھے جو ہماری زندگی میں ہوتے. وہ بھی کھانا کھاتے تھے, ان کے بھی بچے ہوتے تھے, ان کو بھی نیند آتی تھی, ان کو بھی تھکن محسوس ہوتی تھی, لیکن ایمان کی طاقت انہیں اتنا قوی کر دی. خوف تھا ان کے دل پر فرعون کا بھی اور اپنے بیوی بچوں کا بھی, اللہ نے کہا اس خوف کو دل سے نکال دو, نماز پڑھو میرے ذکر کے لیے, پھر دیکھو کیا اثر ہوتا ہے. اب یہاں لوگ پریشان ہوتے ہیں, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, اللہ کہہ رہا ہے نماز پڑھو, اقم الصلاۃ, اقیم الصلاۃ, اور کتنی جگہ گئے پڑھتے ہیں. اگر ہم پڑھتے ہیں تو پھر دیکھیں نماز پڑھنے کے بعد ہمیں کیا اثر ملے گا. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نماز میری یاد دلائے گی. اقم الصلاۃ لذکری, نماز قائم کرو میرے یاد کے لیے. اور اگر کوئی بے نمازی ہے تو یاد خدا سے غافل ہو جاتا ہے. صبح فجر کے وقت اٹھتا ہے, دن کا آغاز اللہ کی یاد سے کرتا ہے. سب سے پہلے جو نمازی ہوتا ہے اٹھتے ہیں اس کی نگاہ پڑتی ہے گھڑی پہ, کہیں دیر تو نہیں ہو گئی نماز کے لیے. جو نماز شب کے لیے اٹھ رہا ہے سوچتا ہے نماز شب کا وقت تو نہیں نکل گیا, جو فجر کے لیے اٹھتا ہے سوچتا ہے فجر کا وقت تو نہیں نکل گیا, اور فوراً بھاگا بھاگا جا کر سب سے پہلے وضو کرے گا اور مصلی میں آ کر نماز پڑھے گا, اللہ کو یاد کرتا ہے. زندگی کا پہلا عمل, دن کے ایک آغاز کا پہلا عمل, دن کا ابتدا اور شروع اس طرح سے ہو رہی ہے کہ اللہ کو یاد کرے. اب نماز پڑھنے کے بعد پھر جب زندگی کے کاموں میں لگ گئے, آپ نے تاکیبات پڑھی, قرآن پڑھا, جو دعائیں پڑھنی تھی پڑھ لی, پھر اپنے کاموں میں سب مصروف ہو جاتے ہیں کیونکہ زندگی کی حاجتیں اتنی ہیں, اور بچوں کو اسکول بھیجنا ہے, یہ کرنا ہے, کھانا پکانا ہے, فلانا کام. یہاں تک کہ اگر وقت تھوڑا گزر گیا اور زندگی کے کاموں میں, جھنجھٹوں میں اللہ کی یاد ذہن سے نکل گئی, پھر اذان کی آواز کان میں پڑتی, پکار ہے. اذان کو کہا پکار, اذان پکار ہے, دعوت ہے نماز کی. جب اذان کی آواز کان میں پڑی یا نماز کے وقت کا ٹائم ہو گیا, پھر اللہ کی یاد آ گئی, ریفریش ہو جائے. ہوتا ہے نا مشین آپ نے کچھ چھوڑ دیا, اپنا لیپ ٹاپ بند کر کے رکھ دیا, کمپیوٹر میں اگلی دفعہ نہیں چل رہا, یاد خدا سے غافل ہوگا. چلاتے رہے تو چلتا رہے گا, اب بند کر کے رکھ دیں گے تو کچھ نہ کچھ خرابی ہو جائے گی, تو ہم اکثر ہوتا ہے. تو جس نے نہیں پڑھی نماز اور ترک کر دی اس کا سسٹم خراب ہو جاتا ہے, پڑھتا رہے گا قضا نہیں کرے گا, چھوڑے گا نہیں تو سسٹم بھی صحیح رہے گا. تو نماز کو پابندی سے پڑھنا ہے, اور جب نماز پڑھ لی تو خدا نے متعلقہ ذکر اللہ تطمئن قلوب, اس کے بعد دوسرا مرحلہ ہے کہ ذکر خدا سے یاد خدا سے تمہارا دل بھی مطمئن ہو جائے. موسیٰ کیسے اتنے قوی ہو گئے کیونکہ اللہ کو یاد کرتے تھے, رسول اللہ کیسے اتنے مضبوط ہو گئے کیونکہ اللہ کو یاد کرتے تھے, امام حسین علیہ السلام کس طرح اتنے قوی ہو گئے کہ یزید کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے, کیونکہ امام حسین علیہ السلام ایک رات مہلت طلب کر رہے نماز کے لیے. لشکر امام حسین میں بھی سارے ایسے, اور جب ذکر خدا کے مرحلے پر آ جاتے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اب اللہ ایسے پاکیزہ ایسے مطمئن بندوں کو اپنی بندوں کی فہرست میں شامل کر لیتا ہے, یہ بندگی کی معراج, انہیں اللہ تعالیٰ جنت بھی عطا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں امام حسین علیہ السلام کے مشن کو سمجھنے کی توفیق دے کہ حسین نے ان لوگوں کو بھی دعا دی آخری دن جنہوں نے نماز کو یاد کیا. ابو سمامہ سہداوی امام حسین کے لشکر کے ایسے ساتھی کہ جب ظہر کا وقت نزدیک ہوا انہوں نے آسمان کی جانب نگاہ کی اور مولا سے کہا کہ مولا زوال کا وقت ہو رہا ہے, میں چاہتا ہوں کہ اپنی آخری نماز آپ کے پیچھے. امام نے کہا ابو سلامہ تم نے نماز کو یاد کیا, پروردگار تمہیں نمازیوں میں شامل کر, بہت بڑا درجہ ہے, بہت بلند مقام ہے نمازیوں کا. امام حسین کی نگاہ میں عزاداران امام آج کا دن وہ دن ہے چار محرم الحرام جب ہم اصحاب امام حسین کا تذکرہ کرتے ہیں, اور کل سے پانچ محرم سے بنی ہاشم کے جوانوں کا تذکرہ شروع ہو جائے گا. میرا دل چاہتا ہے تھوڑا سا ذکر مصیبت امام حسین کے لشکر کے اس سیاہ فام غلام کا کروں جو حضرت ابو ذر غفاری کا آزاد شدہ غلام. حضرت ابو ذر غفاری نے جان کو آزاد کر دیا تھا, جان کربلا میں امام کے ساتھ آ گئے, لیکن امام عالی مقام حضرت جان سے کہتے ہیں روز عاشور کہ جان اب تم چلے جاؤ, تم ہمارے آسائش اور آرام کے وقت کے لیے تھے, اب ہم پر مشکل وقت آ گیا تم واپس لوٹ. جان گریا شروع کرتے ہیں, مولا سے کہتے ہیں مولا جب آپ کی آسانی اور آسائش کا وقت تھا تب میں آپ کے ساتھ تھا اور اب مشکل میں آپ کو چھوڑ کر چلا جاؤں, ایسا نہیں ہو سکتا. اور پھر کہتے ہیں مولا میرے اندر تین عیب ہیں, میرے بدن سے بدبو آتی ہے, میرا چہرہ سیاہ ہے, اور میں کم نسل کا انسان ہوں. تو غلام تھے جو شاید اس وجہ سے مولا مجھے عزت نہیں دے رہے, لیکن خدا کی قسم جب تک میرا سیاہ خون آپ کے پاکیزہ خون میں مخلوط نہ ہو جائے گا آپ پر جان قربان نہ کر دوں گا, یہاں سے نہیں جاؤں گا. عزاداروں نے کہا کہ امام نے انہیں دعا دی اور پروردگار سے کہا بار اللہ جان کے بدن کو معطر کر دے, ان کے رنگ کو نورانی کر دے. روایت کہتی ہے یوم عاشورا گزر گیا اور جب بارہ محرم کو امام سید سجاد تدفین شہداء کے لیے آئے تو امام نے دیکھا کہ لاشوں کے درمیان سے ایک لاش ایسی ہے جس سے نور ساتے ہو, انہیں لاشوں میں سے ایک لاش ایسی ہے جس سے اچھی خوشبو آ رہی ہے معطر بو